ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سبني فاقتلوه ومن سب أصحابي فاجلدوه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، گرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی، جان تھی ایک سو وہ بھی دے دی، جان تھی ایک سو وہ بھی دے دی، پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی. اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے. اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا، سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے. تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام، دارالعلوم حنفیہ، لبرٹی مارکیٹ لاہور کے غیور نوجوانوں اور دوستو، حضرت مولانا قاری سید الرحمان صاحب کے شدید اصرار اور حکم پر اور دارالعلوم حنفیہ کے ہمارے مخدوم اور بزرگ کے حکم پر آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ گلبرگ کے اس پر رونق علاقے میں دارالعلوم حنفیہ جیسی عظیم الشان درسگاہ مادر علمی موجود ہے، اور یہ مدرسہ، یہ دارالعلوم ایک منارہ نور کی حیثیت رکھا ہے، جہاں پوری دنیا کے اکابر علماء ہمیشہ تشریف لاتے رہے ہیں. مجھ سے پہلے میری جماعت کے مایہ ناز جرنیل حضرت مولانا محمد اعظم طارق صاحب اور مفکر اسلام حضرت مولانا سمیع الحق صاحب نے اور دیگر اکابرین علماء نے انتہائی پرمغز خطابات فرمائے. وقت کافی بیت چکا ہے، میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا. چند ضروری باتیں سپاہ صحابہ کے مشن کے عنوان پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں، سپاہ صحابہ کا مشن دفاع صحابہ ہے. سپاہ صحابہ کا اصل مشن صحابہ کرام کا دفاع کرنا ہے، اور صحابہ کرام کا یہ پنکھا بنکھا صحابہ کرام کا دفاع کرنا، یہ کسی عام آدمی یا مولوی کا طریقہ نہیں، بلکہ صحابہ کا دفاع اللہ کی سنت ہے. صحابہ کرام کا دفاع کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، اور سپاہ صحابہ اللہ کی سنت پر عمل کر رہی ہے. ویسے میرے بھائیوں، شیعہ کے ساتھ مسلمانوں کا جو اختلاف ہے وہ صرف صحابہ پر نہیں ہے، یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے، میں اس کی طرف نہیں آنا چاہتا، لیکن ایک بات کہہ کر اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ شیعہ کے ساتھ مسلمانوں کا اصل اختلاف کیا ہے، کس چیز پر ہے. میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ دعا کے بغیر کوئی شخص اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا، آپ اس کا وعدہ کرتے ہیں؟ جو وعدہ کرتے ہیں ہاتھ کھڑا کرے ذرا. میرے بھائیوں، شیعہ کے ساتھ مسلمانوں کا اصل اختلاف صحابہ پر نہیں، شیعہ کے ساتھ امت مسلمہ کا اصل اختلاف نظریہ امامت پر ہے. اصل اختلاف کس پر ہے؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اصل اختلاف کس بات پر ہے؟ امامت پر. شیعہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد امامت ہے، مسلمان کہتے ہیں رسول اللہ کے بعد خلافت ہے. شیعہ نے کہا رسول اللہ کے بعد امامت ہے، مسلمانوں نے کہا رسول اللہ کے بعد خلافت. خلافت کا کیا معنی، امامت کا کیا معنی، ان دونوں لفظوں کے معنی کا پتہ چل جائے تو یہی سے کفر اور اسلام کا پتہ چل جاتا. شیعہ کہتے ہیں نبی کے بعد امامت ہے، میں کہتا ہوں خلافت ہے. امامت کا معنی ہے آگے ہونا، خلافت کا معنی ہے پیچھے ہونا. امامت کا معنی ہے آگے ہونا، خلافت کا معنی ہے پیچھے ہونا. شیعہ کے نزدیک نبوت کے بعد آگے ہونا ہے، میں کہتا ہوں نبوت کے بعد پیچھے ہونا. اس ایک لفظ میں ساری باتیں آ، اس پہ ذرا تھوڑا سا غور کریں. شیعہ کے نزدیک نبوت کے بعد امامت، مسلمانوں کے نزدیک نبوت کے بعد خلافت. میں نے پوچھا شیعو بتاؤ، نبوت کے بعد اگر امامت ہے اس کی دلیل کیا؟ میری بات ذرا غور کریں، نبوت کے بعد اگر امامت ہے تو قرآن کے 30 پاروں میں کوئی آیت دکھاؤ، پیغمبر کی 10 لاکھ احادیث میں نبوت کے بعد امامت کی کوئی حدیث دکھاؤ، 1,44,000 صحابہ میں کسی صحابی کا قول بتاؤ. جب شیعہ کو قرآن سے کوئی دلیل نہ ملی اور حدیث سے کوئی حدیث نہ ملی اور صحابہ سے کوئی روایت نہ ملی، تو شیعہ نے یہ عقیدہ بنایا کہ قرآن میں تبدیلی ہو گئی. اگر قرآن صحیح ہوتا اس میں امامت کا ذکر ہوتا، اور اگر حدیثیں صحیح ہوتی ان میں امامت کا ذکر ہوتا، اگر صحابہ سچے ہوتے تو وہ امامت کا ذکر کرتے. تو امامت کو ثابت کرنے کے لیے شیعہ نے تحریف قرآن کا عقیدہ گھڑا، امامت کو ثابت کرنے کے لیے شیعہ نے تکفیر صحابہ کا عقیدہ گھڑا، امامت کو ثابت کرنے کے لیے شیعہ نے احادیث کی تحریف عقیدہ گھڑا، امامت کو ثابت کرنے کے لیے شیعہ نے کلمہ طیبہ میں تبدیلی کا عقیدہ گھڑا. آپ
توجہ کرے, کلمہ طیبہ شیعہ پڑھتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل, شیعہ نے کلمہ طیبہ کے پانچ جز بنا دیے اور آپ کلمہ کے دو جز پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں. شیعہ کے پاس جب کوئی دلیل نہ تھی تو انہوں نے محمد کے کلمے میں زیادتی کر کے اس امامت کے نظریے کو ثابت کرنا چاہا اور یہ نہ سوچا کہ کلمہ اسلام کی سند ہے, ہم سند میں تبدیلی کر رہے ہیں, کلمہ اسلام کی دستاویز ہے اس میں تبدیلی کر رہے ہیں, حالانکہ کلمہ کے دو جز رہے ہیں, آپ سے لے کر محمد رسول اللہ تک کلمہ کے ڈھائی جز نہیں ہوئے, سوا دو جز نہیں ہوئے. آدم کا کلمہ لا الہ الا اللہ, آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ, نوح نجی اللہ لا الہ الا اللہ, ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ, موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ, ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ. آپ دیکھیں کلمہ یہودیوں نے پڑھا کلمے کے دو جز تھے, کلمہ عیسائیوں نے پڑھا کلمے کے دو جز تھے, کلمہ صابیوں نے پڑھا کلمے کے دو جز تھے. آپ نے کہا یہودی کافر ہے کیوں کہ انہوں نے کلمے کا ایک جز بدلا, آپ نے کہا عیسائی کافر ہے کہ کلمے کا ایک جز بدلا, آپ نے کہا صابی کافر ہے کہ کلمے کا ایک جز بدلا. جس نے ایک جز بدلا وہ کافر ٹھہرا, جس نے پانچ بنا لیے وہ مسلمان ٹھہرا. میرے بھائیوں, شیعہ نے امامت کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے اسلام کا کلمہ بدلا, امامت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی تحریف عقیدہ گھڑا کہ قرآن اگر پورا ہوتا تو اماموں کا ذکر ہوتا, امامت کو ثابت کرنے کے لیے کہا کہ نبی کی وفات کے بعد سارے کافر ہو گئے تھے, اگر وہ مسلمان ہوتے تو امامت کا ذکر کرتے. تو مسلمانوں کا شیعہ کے ساتھ اصل اختلاف نہ تازیے پر ہے, نہ متے پر ہے, نہ جلوسوں پر ہے, نہ جلسوں پر ہے, نہ کسی اور چیز پر ہے, اصل اختلاف امامت کا ہے. امامت کا عقیدہ گھڑنے کے بعد یہ ہڈی شیعہ کے حلق میں ایسی پھنسی کہ اس ہڈی کو نگلنے کے لیے کبھی کلمے کو بدلنے کا اعلان کیا, کبھی قرآن بدلنے کا اعلان کیا, کبھی صحابہ کے کفر کا اعلان کیا, لیکن 1400 سال سے شیعہ الٹا لٹک کر بھی امامت کے عقیدے کو ثابت نہیں کر سکا. میرے بھائیوں, بیداروں کے بجائے میری بات کو توجہ کریں, ٹھیک ہے, نعرے جتنے مرضی لگائیں لیکن جب میری بات سمجھ میں آئے پھر نعرہ لگائیں, ٹھیک ہے. میں بات سمجھانا چاہتا ہوں, ہماری شیعہ سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں, کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے, شیعہ نے کوئی میری جائیداد پہ قبضہ نہیں کیا, شیعہ نے مجھ سے کوئی ذاتی مخاصمت نہیں لی. شیعہ نے چونکہ رسول اللہ کے دین کا حلیہ بگاڑا, شیعہ نے اسلام کی شکل بدل دی, شیعہ نے قرآن کی تحریف کا عقیدہ گھڑا ہے, شیعہ نے پیغمبر کے صحابہ کو ماں بہن کی گالیاں دی ہیں, شیعہ نے پیغمبر کی بیٹیوں کو گالیاں دی ہیں, شیعہ نے رسول اللہ کی بیویوں کو امت کی ماؤں کو طوائفہ لکھا ہے. اس لیے میں اپنی ماؤں کی حفاظت کروں گا, میں اپنی بیٹیوں کی, میں اپنی بہنوں کی, میں اپنے بھائیوں کی, میں اپنے آبا و اجداد کی حفاظت کروں گا. حفاظت کرتے کرتے جو رکاوٹ بنے گی اس رکاوٹ کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑاؤں گا. اس لیے کہ محمد کے دین کا سب سے بڑا راوی صحابہ کی جماعت ہے, کلمے کے راوی صحابہ ہیں, قرآن کے راوی صحابہ ہیں, حدیث کے راوی صحابہ ہیں, نبوت کے گواہ صحابہ ہیں. تو صحابہ جیسے گواہوں کی عظمت کا اقرار کرو, نہ کلمہ بدلے گا, نہ قرآن بدلے گا, نہ حدیث بدلے گی, نہ نبوت بدلے گی, نہ سالت بدلے گی. اس لیے میں چوکیدار ہوں, میں چوکیدار ہوں, میں نوکر ہوں, میں غلام ہوں, میں پہرے دار ہوں, میں دربان ہوں, میں چاکری کرتا ہوں ایک ایک صحابی کے دروازے پہ کہ ابو بکر کی چوکھٹ پہ بیٹھ کر میں پہرا دیتا ہوں. کیوں؟ اگر یہ دروازہ ٹوٹ گیا, اسلام ٹوٹ گیا, عمر کا دروازہ ٹوٹ گیا، قرآن ٹوٹ گیا ہے، میں تو قرآن بچانے کے لیے، حدیث بچانے کے لیے، شریعت بچانے کے لیے کبھی بلال کی نوکری کرتا ہوں، کبھی سلمان کی نوکری کرتا ہوں، کبھی صدیق کی نوکری کرتا ہوں، کبھی عمر کی نوکری کرتا ہوں۔ نوکری کرتے کرتے میرا قائد قبر میں اتر گیا، نوکری کرتے کرتے عائشہ اور قاسمی بیوی کو بیوہ کرا گیا، نوکری کرتے کرتے 50 جنازے کندھوں پہ اٹھائے ہیں، نوکری کرتے کرتے مجھے بھی قبر میں اترنا ہے، میری بیوی نے بھی بیوہ ہونا ہے، لیکن یہ نوکری میرے لیے نہیں، محمد کے دین کے لیے۔ کس نے کہا ہے سب بات؟ جی بات کرتے ہو، سوچ نہیں ہو کیا کہہ رہے ہیں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ شیعہ کے ساتھ امت مسلمہ کا اصل اختلاف نظریہ امامت پر ہے، اصل اختلاف کس پر ہے؟ اور میرے بھائیوں، صحابہ کی عزت و ناموس کا دفاع یہ صرف سپاہ صحابہ نہیں کر رہی، بلکہ سپاہ صحابہ سے بہت پہلے سپاہ صحابہ جس ہستی کے حکم پر چل رہی ہے وہ خدا کی ہستی ہے۔ وہ کس کی ہستی ہے؟ میں سوچتا رہتا ہوں کہ تورات موسیٰ علیہ السلام پہ اتری، توجہ کیجیے، تورات موسیٰ علیہ السلام پہ اتری، لیکن تورات میں موسیٰ علیہ السلام کے صحابی یعنی یہودیوں پر، یہودیوں کی شان میں 13 آیتیں ہیں، اور محمد رسول اللہ کے صحابہ کی شان میں 20 آیتیں ہیں تورات میں۔ انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری، اور انجیل میں حضرت عیسیٰ کے حواریوں کی شان میں 9 آیتیں ہیں، اور رسول اللہ کے صحابہ کی شان میں 13 آیتیں۔ انجیل زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ اتری، اور زبور میں حضرت داؤد کے صحابہ کی شان میں 7 آیتیں، اور محمد رسول اللہ کے صحابہ کی شان میں 11 آیتیں۔ اور یہ قرآن کہتا ہے کہ قرآن پاک میں کل آیات 6666، 22 احادیث، 2200 آیات اللہ کی توحید پر، 1800 آیات تمام انبیاء کی شان میں، اور 750 آیات صحابہ کی شان میں۔ کیا ضرورت تھی اتنی آیتیں، اتنی آیتیں؟ اگر صحابہ کی شان میں ایک آیت ہوتی، ایک، تب بھی صحابہ کا مقام دنیا میں سب سے اونچا ہوتا کہ نہ ہوتا؟ لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صحابہ اتنے پسند ہیں، اتنے پسند ہیں؟ ہے توجہ میری طرف؟ صحابہ اتنے پسند ہیں کہ صحابہ زمین پر چلے تو خدا تعریف کرتا، صحابہ گلیوں میں پھرے تو تعریف کرتا ہے۔ وہ 1400 سال کے پی تہجد پڑھتے ہیں، لیکن جب بلال تہجد پڑھتا ہے تو قرآن کہتا ہے مستغفرین بالاسحار۔ کیا بات! تجارت تم کرتے ہو تاجروں، لبرٹی مارکیٹ کے تاجروں، کتنی تجارت کرتے ہو، کبھی تمہاری تجارت کا ذکر قرآن میں نہیں آیا، لیکن جس وقت ابو ذر غفاری بازار میں سودا بیچنے لگا تو قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ صحابی تجارت کرے تو قرآن بولے، صحابی پہاڑ پہ چڑھے تو قرآن بولے، صحابی گلیوں میں آئے تو قرآن بولے، صحابی ترس دے تو قرآن بولے، صحابی گفتگو کرے تو قرآن بولے، اور صحابی سجدے میں جائے تو قرآن بولے، صحابی روزہ رکھے تو قرآن بولے، صحابی ذکر کرے تو قرآن بولے. آپ حیران ہوں گے یہ رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے کتنے بجے سحری رکھتے ہو، سحری کھاتے ہو کتنے بجے؟ صبح. کھانا صبح کا سحری کے وقت کھاتے، ٹھیک ہے. لیکن آپ کو ایک نئی بات بتاؤں کہ جب روزہ فرض ہوا تھا تو سحری کا یہ وقت نہیں تھا. میری بات پر غور کریں، جب روزہ فرض ہوا تھا تو سحری کا یہ وقت. قرآن سے پوچھو احل لکم لیلۃ الصیام رفث، اس آیت کے ضمن میں علماء سے پوچھو کہ جب روزہ فرض ہوا تھا تو سحری کا وقت کیا کے بعد تھا؟ مغرب کے وقت افطاری کرو، نماز مغرب کے بعد تراوی پڑھو، تراوی کے بعد سونے سے پہلے جو کھاؤ گے وہ سحری ہے. سو جاؤ تو سحری کا وقت ختم، سو جاؤ تو سحری کا وقت. یہ قرآن ہے کہ سو جاؤ تو سحری کا وقت، یعنی نماز عشاء کے بعد تراوی کے بعد آپ سو گئے سحری کا وقت ختم، تو اگلے دن شام کو پھر افطاری کرنی، ٹھیک ہے. ایک صحابی حضرت بسرہ بن ارطاط رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہے کا کام کرتے تھے، لوہے کا، سارا دن کے تھکے ہوئے، نماز مغرب پڑھی، افطاری کی، تراوی پڑھی، سحری کے بعد سو گئے، نیند آ گئی. جب آنکھ کھلی تو سحری کا وقت نہیں تھا، سونے سے پہلے سحری کھانی تھی، سو گئے، سحری ختم ہو گئی. بغیر سحری کے، بغیر کھانے کے روزہ رکھ لیا. اگلے دن نماز عصر سے بھی پہلے تھکاوٹ کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے لوہا کوٹتے کوٹتے بے ہوش ہو گئے. پھر افطاری ہوئی، پھر تراوی ہوئی، تراوی کے بعد پھر انہوں نے سوچا کہ میں ابھی کھانا کھاتا ہوں، یہ سوچتے تھے کہ تھکاوٹ کی وجہ سے. پھر ان کی آنکھ لگ گئی، جب آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلتی ہے تہجد کے وقت، اب جی چاہتا ہے کہ سحری کھاؤں. کیا چاہیے تھا خدا کو کہ تنبیہ اتارتا، سرگرش اتارتا کہ میرے قانون کو کیوں بدلا، میری شریعت کو کیوں بدلا. لیکن میں قربان جاؤں محمد کے صحابی پر کہ بسرہ بن ارطاط نے جس وقت سحری کھائی، جبریل آسمانوں سے قرآن لے کر آیا کہ جس وقت اس صحابی نے سحری کھائی قیامت تک یہی وقت مقرر کر دو. صحابی سے خدا کو اتنا پیار ہے، صحابی سے خدا کو کہ جتنا وقت، اس وقت اس نے سحری کھائی اللہ نے قرآن کا ضابطہ بدلا. بدلا کہ نہیں بدلا؟ نہیں بدلا. کہ صحابی سے خدا کو پیار تھا، صحابی سے خدا کو. قرآن پڑھتے ہو نا، ایک منٹ کے لیے میں آپ کی توجہ اپنی طرف لانا چاہتا ہوں. قرآن، یہ مثال کے طور پر قرآن ہے میرے ہاتھ، قرآن، قرآن کو اگر کھولو گے تو 750 آیتیں صحابہ کی شان میں. لیکن اگر نہ کھولو، بغیر کھولے کہ میں قرآن کے اس وجود سے صحابہ کی شان بیان کر دوں، کھولنا نہیں. کھولو گے تو آیتیں نظر آئیں گی. میں کہتا ہوں نہ کھولو. یہ جو قرآن کی شکل ہے، دو گتوں کے درمیان میں جو قرآن ہے، یہ قرآن کی صورت ہے. اس قرآن کی صورت نے بتایا کہ صدیق سچا تھا. توجہ میری طرف کریں، میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. بٹھائے جائے، کیا کہتے ہیں آپ؟ عجیب بات ہے. قاری صاحب کو کہو بیٹھ جائیں، آپ چھوڑے مسئلے کو. توجہ کریں میری طرف. قرآن کی جو ظاہری شکل ہے، یہ جو ظاہری شکل ہے قرآن کی، اگر یہ قرآن کی ظاہری شکل صحیح ہے تو پھر صدیق صحیح ہے، پھر فاروق اعظم صحیح ہے، پھر عثمان صحیح ہے. کیسے صحیح ہے؟ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے سمجھے یار کیسے صحیح ہے بھائی؟ قرآن تو بند ہے، آیت کوئی نہیں، بظاہر دلیل کوئی نہیں. لیکن میں کہتا ہوں یہ جو وجود قرآن ہے، وجود، یہ وجود قرآن خلفائے ثلاثہ کی سچائی کی دلیل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب رسول اللہ کی وفات ہوئی، اس وقت قرآن کا ایک لفظ بھی کاغذ پر نہیں تھا. اس وقت قرآن کا ایک لفظ بھی کاغذ پر، ایک لفظ بھی کاغذ پر. اور جب حضرت علی کی خلافت شروع ہوئی تو سارا قرآن کاغذ پہ تھا، سارا قرآن. پہلے قرآن کہاں تھا؟ پہلے قرآن درختوں کے پتے پہ تھا،
پہلے قرآن چمڑے کے پرتوں پہ تھا، پہلے قرآن لکڑی کی تختی پہ تھا. جنگ یمامہ میں 750 قاری شہید ہوئے. حضرت عمر رو پڑے، ابو بکر سے کہا، ابو بکر یہ قرآن کے قاری شہید ہو گئے، جو چند بچ گئے یہ بھی شہید ہو گئے، تو قرآن کہاں رہے گا؟ آؤ قرآن کو جمع کرو. کاغذ لایا گیا، قلم لایا گیا، کاتب لائے گئے. ان سے کہا پتے بھی لاؤ، پرت بھی لاؤ، چمڑے کے پرت بھی لاؤ، لکڑی کی تختیاں کی بھی لاؤ، کاری بھی لاؤ. سارے لوگ جمع ہوئے، قرآن کاغذ پہ لکھنا شروع کیا. اس لیے حضرت ابو بکر کو جامع قرآن کہنا چاہیے. بعض لوگ غلط فہمی سے حضرت عثمان غنی کو جامع القرآن کہتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ عثمان غنی جامع قرآن نہیں ہے، جامع قرآن صدیق اکبر کی ذات ہے کہ جس نے قرآن اپنی زندگی کے 2 سالوں میں کاغذ پہ اتار دیا تھا. تجویز کرنے والا فاروق اعظم تھا، اور جب قرآن کاغذ پہ آ گیا تو اس کاغذ کے ایک قرآن کے نسخوں سے 80 نسخے بنا کر پوری دنیا کے 70 ملکوں میں بھیجنے والا عثمان غنی تھا. گویا کہ جامع قرآن صدیق اکبر ہے، مجوز قرآن فاروق اعظم ہے، اور ناشر قرآن عثمان غنی ہے. میں کہتا ہوں قرآن کے بغیر ابو بکر و عمر کی صداقت اس وجود سے وابستہ ہے. اگر تم کہو کہ قرآن کی یہ جو تصویر، یہ جو شکل ہے قرآن کی، جو مسجد کی الماری میں پڑا ہے، جو تیرے گھر کی الماری میں پڑا ہے، جو بچے کے سینے میں قرآن ہے، یہ جو قرآن کا وجود ہے، یہ قرآن کا وجود نہیں مکمل ہوتا اگر صدیق سچا نہ ہو. یہ قرآن کا وجود نہیں مکمل ہوتا اگر عمر سچا نہ ہو. قرآن کا وجود نہیں سچا ہوتا اگر عثمان کا وجود ہو. اس لیے کہ ابو بکر عمر عثمان اس قرآن کے وجود کی دلیل ہے. اگر ابو بکر و عمر عثمان کو نکال دو، مجھے قرآن کاغذ پہ لا کر دکھاؤ. کہ لایا کون؟ نبی کی وفات کے وقت تو نہیں تھا، اور علی کی خلافت کے وقت تھا. کون لایا یہ بتاؤ؟ کسے منتقل کیا؟ خلفائے ثلاثہ نے قرآن منتقل کیا، کیا یا نہیں کیا؟ بلند آواز. اور ایک بات اور کہہ، کہ صحابہ کا اتنا ذکر قرآن میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ صحابہ میں ایک ایسی بات ہے جو دنیا میں اور کسی میں نہیں. صحابہ میں وہ ایسی صفت ہے. کون سی صفت ہے؟ کہ صحابہ نے رسول اللہ کا دفاع کیا. صحابہ نے کس کا دفاع کیا؟ ہے توجہ میری طرف؟ صحابہ نے کس کا دفاع کیا؟ رسول اللہ کا. اور کہاں کہاں کیا؟ آپ کو پتا ہے کہ مکے کی گلیوں میں کیا، مکے کے پہاڑوں پہ کیا، مسجد قباء کیا، جبل ابو قبیس میں کیا، بدر کے میدان میں 313 نے کیا، احد کے پہاڑوں پہ 750 نے کیا، خندق کی کھائیوں میں 3000 نے دفاع کیا، حنین کے مارکے میں 12000 نے دفاع کیا، خیبر کی جنگ میں 19000 نے دفاع کیا، تبوک کے مارکے میں 30000 نے دفاع کیا، حدیبیہ کے سفر میں 1450 نے دفاع کیا، اور فتح مکہ کے سفر میں 10000 نے دفاع کیا، بیرے معونہ پہ 70 صحابہ نے دفاع کیا، اور پیغمبر علیہ السلام جب چلے تو دفاع کیا، نبی اٹھ تو دفاع کیا، پیغمبر کو مارا گیا تو دفاع کیا، نبی نے دعا مانگی تو دفاع کیا، پیغمبر سجدے میں تھے تو دفاع کیا، نبی خیمے میں تھے تو دفاع کیا، پیغمبر عریش میں تھے تو دفاع کیا. اور دفاع ایسا کیا کہ بچوں کو نہیں دیکھا، بیویوں کو نہیں دیکھا، رشتہ داروں کو نہیں دیکھا، حکومتوں کو نہیں دیکھا، سلطنتوں کو نہیں دیکھا، سرداروں کو نہیں دیکھا، بس دفاع کرتے چلے گئے. ایک احد کی بات کہتا ہوں، رسول اللہ نے فرمایا زید ابن ثابت سے کہ زید جاؤ، جا کر سعد ابن ربیع کو تلاش کر کے لاؤ. زید کہتے ہیں کہ میں سعد کو تلاش کرنے نکلا تو میں نے لاشوں میں دیکھا، مجھے سعد نہ ملا. میں نے زخمیوں دیکھا تو سعد کی لاش تڑپ رہی تھی. میں قریب چلا گیا، میں نے کہا سعد ابن ربیع تجھے رسول اللہ نے سلام بھیجا ہے اور پیغمبر نے فرمایا ہے جلدی چلے آؤ. سعد ابن ربیع کو پتا چلا کہ مجھے رسول اللہ نے بلایا ہے. وہ زخمی شیر کی طرح اٹھنے لگا، پھر گر گیا، پھر اٹھتا ہے، پھر گر جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر گر جاتا ہے. اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ پیغمبر نے بلایا ہے، میں نہیں چل سکتا، میں نہیں جا سکتا. یہ کہہ کر وہ گر گیا. اس نے زید سے کہا کہ میرے قریب آؤ، میرا آخری وقت ہے، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے نبی کو میرا سلام کہنا، میں نہیں آ سکتا تھا. جس وقت زید کہہ میں چلنے لگا، اس نے میرے قمیض کا دامن پکڑ لیا اور کہا اپنا کان میرے قریب کرو. میں نے اپنا کان اس کے منہ سے لگایا. اس ساتھ ابن ربی نے کہا کہ زید ایک پیغام ہے میرا میری قوم کے سرے انصاریوں کو جمع کرنا اور جمع کر کے کہنا کہ تمہارا سردار دنیا سے چلا گیا, اس کا آخری پیغام یہ ہے کہ میرے محمد پر اگر کوئی تیر آیا تمہارا گریبان پکڑ لوں گا, میرے پیغمبر پہ اگر تلوار آئی تمہارا گریبان پکڑ لوں گا. میرے قوم کے انصاریوں محمد کی عزت پر کٹ جانا, مٹ جانا, لٹ جانا, محمد مصطفیٰ کی عزت و ناموس پہ سب کچھ لٹا دینا, یہ کہنا تھا کہ اسے جان جانے جانا کے سپرد کر دی. کل میں شہادت پڑھا دنیا سے رخصت ہو گیا. زید کہتے ہیں اس کا اس عشق کو دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے, میں روتا ہوا پیغمبر کی محفل میں آیا. میں نے کہا یا رسول اللہ تیرے عاشق کا یہ حال ہے. نبی بھی رو پڑے, نبی نے ہاتھ اٹھائے, اے اللہ میں ساتھ سے راضی ہوں تو راضی ہو جا. میرے بھائیوں یہ تھا دفاع. زید ابن ثابت نے ایک عجیب بات کہی. زید نے کہا کہ میں مدینہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا, میں نے ابو بکر کے مکان کے باہر چبوترے کے اوپر دیکھا کہ صدیق چبوترے پر لیٹے ہوئے ہیں اور ابو بکر کے سینے پر ایک چھوٹی سی معصوم بچی کھیل رہی ہے. میں قریب ہو گیا, میں نے کہا ابو بکر یہ آپ کی بچی ہے؟ فرمایا میری بچی نہیں. میں نے کہا یہ آپ کے بیٹے عبد الرحمان کی بچی ہے؟ ابو بکر نے فرمایا نہیں. میں کہا کس کی بچی ہے؟ صدیق رو کر کہتے ہیں کہ زید تجھے نہیں پتا. کہو یہ کیا ہے؟ نبی کا دفاع صحابہ نے کیا, یہی وہ عظمت ہے, یہی وہ بلندی ہے, یہی وہ رفت ہے جس کی وجہ سے 750 قرآن کی آیتیں ان لوگوں کی شان میں اتر آئیں کہ انہوں نے محمد کا دفاع کیا. اور جب یہ دفاع خدا کو پسند آیا, یہ دفاع عرش پہ پسند کیا گیا, یہ دفاع جبریل کو پسند آیا, میکائیل کو پسند آیا, فرشتوں کی جماعت کو پسند آیا, اتنا دفاع کیا, اتنا دفاع کیا. بلال نے تپتی ریت پر لٹ کر دفاع کیا, سمیہ نے ٹکڑے کرا کے دفاع کیا, زنیرہ نے آنکھیں نکال کر دفاع کیا, لبینہ نے چمڑی ادھیڑ کر دفاع کیا, بچوں کو یتیم کرا کے دفاع کیا, بیویوں کو بیوہ کرا کے دفاع کیا, سارا کچھ لٹا کے دفاع کیا. ہائے جسم کے تن کے کپڑوں پہ چمڑے کی ٹاکیاں لگوا کے محمد کا دفاع کیا, کیسر و کسرا سے ٹکرا کے دفاع کیا, سمندروں میں اتر کے دفاع کیا, دہکتی ہوئی آگ میں گر کے دفاع کیا, ابلتے ہوئے انگاروں پہ چڑھ کے دفاع کیا, محمد کا دامن سینے سے لگایا, اتنا دفاع کیا, عرش پہ اتنا پسند کیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ دفاع پسند آیا تو خدا نے فرمایا اے پیغمبر اب تو پیچھے ہٹ جا, انہوں نے تیرا دفاع کیا, اب میرے ذمہ ہے کہ ان کا دفاع کروں. صحابہ نے نبی کا دفاع کیا, کہو صحابہ نے, اور پھر صحابہ کا خدا نے دفاع کیا, پھر صحابہ نے. اگر آج چوکوں چوراہوں میں صحابہ کی بات کرتا ہوں تو کوئی گناہ نہیں کرتا, اس لیے کہ میں تو اللہ کی سنت پہ چل رہا ہوں, اس لیے کہ اللہ نے صحابہ کا دفاع کیا. اللہ نے کس کا دفاع کیا؟ مجھے بتاؤ کب دفاع نہیں کیا. ایک دو باتیں ایسی سنانا چاہتا ہوں, آپ کا ایمان تازہ ہوگا, ذرا توجہ ہے توجہ. آپ ایسا عجیب دفاع کیا اللہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی صحابی کو سخت لفظ سے یاد کیا, آپ حیران ہوں گے اس وقت بھی اللہ نے صحابہ کا دفاع کیا. رسول اللہ کی بات پر, حتیٰ کہ کسی صحابی کے باپ نے اگر اپنے بیٹے کو جھڑکا تو تب بھی خدا نے دفاع کیا. یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے کہ رسول اللہ کی محفل میں ایک صحابی بیٹھا, آنکھوں سے نبینا ہے, محفل رسول کی ہے, تو ایک آدمی نے باہر سے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قریش اور سردار باہر آئے, کفار کے سردار آئے, حضور کے دل میں حرص تھا کہ یہ لوگ کلمہ پڑھ جائیں, پیغمبر نے اس حرص میں, رسول اللہ نے اس چاہت و خواہش میں یہ سوچا کہ یہ نابینا صحابی میرے پاس بیٹھا, شاید اس کی وجہ سے یہ سردار کلمہ نہ پڑھے. حضور نے فرمایا اس نابینا سے کہ تم ذرا باہر چلے جاؤ. نابینا سے کہا کہ تم ذرا, اور اس نابینا صحابی کو باہر بھیجنا یہ کوئی لغزش نہیں تھی, یہ کوئی کوتاہی نہیں تھی, یہ کوئی ضابطے کی خلاف ورزی نہیں تھی. پیغمبر نے اس نابینا صحابی کو صرف یہ کہا کہ باہر لے جاؤ, اتنی بات تھی. نبی صحابی کا نام حضرت عبداللہ بن ام مکتوم سبت رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحابی پیغمبر کی محفل سے نابینا صحابی اٹھ کر باہر جاتا ہے، آسمانوں کا عرش ہل جاتا ہے. نبی نے فرمایا جا اٹھ کر باہر جاؤ، صحابی چلے گئے. نبی کا اس صحابی کو اٹھانا کوئی لغزش نہیں تھی، خطا نہیں تھی، کوئی ایسی انہونی بات نہیں تھی. پیغمبر کو حق پہنچتا تھا کہ دین کے لیے ان لوگوں کو کلمہ پڑھانے کے لیے، ہدایت کے لیے، نفع کے لیے ان کو بٹھائے، اور اپنے صحابی کو بے تکلفی میں فرمایا کہ تم ذرا باہر چلے جاؤ. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کو اس نبی نے صحابی کا محفل سے اٹھنا پسند نہیں آیا، اور اسی وقت سے جبریل امین اللہ کا یہ قرآن لے کر آیا، عبس و تولى ان جاء الاعمى، عبس و تولى ان جاء الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. اے محمد، تو چاہتا ہے کہ یہ سردار نفع اٹھائیں گے، میں عرش پہ خدا اعلان کرتا ہوں کہ جو نفع تجھ سے یہ نبی نہ اٹھائے گا وہ اور کوئی نہیں اٹھائے گا. صحابہ کا دفاع خدا نے کیا، صحابہ کا دفاع کس نے کیا؟ پیغمبر کی محفل ہے، توجہ کیجئے، محفل رسول ہے. اپنی محفل میں پیغمبر بیٹھے، تھوڑی دیر گزری، صدیق اکبر ہے، ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو جاری تھی. ابو بکر کیوں روتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کیا بتاؤں، میں اپنے خاندان کی محفل میں بیٹھا تھا کہ میرے باپ نے آ کر کہہ دیا، ابو بکر یہ جو تُو نے بلال کو آزاد کرایا، عامر بن فہیرہ کو آزاد کرایا، ابو فقیہ کو آزاد کرایا، صوبان کو آزاد کرایا، یہ جو ہزاروں درم تُو نے ان غلاموں پہ لٹا دیے، تجھے کسی اجازت دی تھی؟ میں نے تو تجھے پیسے دیے تھے، میں نے تو تجھے پیسے دیے تھے کاروبار کے لیے، تم نے کاروبار کی بجائے ان نوکروں پہ پیسے لٹا دیے، ان غلاموں پہ پیسے لٹا دیے. توجہ کریں بھی میری طرف، کیا کرتے ہو؟ ان غلاموں پہ پیسے لٹا دیے، یہ بات کس نے کہی؟ اور میری طرف دیکھیں، یہ بات کس نے کہی؟ آپ کو کیا پتا؟ ابو بکر صدیق کے والد نے کہا کہ یہ جو دولت تمہیں دی تھی، یہ تو اس لیے دی تھی کہ تیرا کاروبار بڑھے. تو نے حبشہ کے بلال پہ 8000 لا دیا، عمر بن فہیرہ پہ 6000 لٹا دیا، ابو فقیہ پہ 2000 لٹا دیا، صوبان پہ 2000 لٹا دیا. اگر تو یہ چاہتا تھا کہ یہ نوکر اور تو کوئی آدمی پیسے لے کر تیری عزت کرے، تو اے ابو بکر تجھے چاہیے تھا یہ دولت چودھریوں پہ خرچ کرتا، تو بڑے سرداروں پہ لٹاتا تاکہ لوگ تیری عزت کرے. نعوذ باللہ، باپ نے کہہ دیا کہ ان کمیوں پہ تو نے پیسہ لایا. اس وقت تک ابو بکر کے والد نے کلمہ نبی کا نہیں پڑھا تھا، اور اس کو ان یہ نہیں پتا تھا کہ غلاموں کو آزاد صدیق نے کس نیت سے کیا. وہ یہ سمجھا کہ شاید ابو بکر چدراہٹ چاہتا ہے، بڑائی چاہتا تھا، کہ تنقید کرنے والا باپ ہے جس پر تنقید کی گئی، وہ بیٹا ہے، وہ صحابی ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے. ابو بکر فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے بھری محفل میں مجھے با کہا، مجھے برا کہا، مجھے جھڑک دیا، میں روتا ہوں اور مجھے میری نیت کو لگتا ہے. پیغمبر کے دربار میں صدیق روتے ہوئے آئے، چاہیے یہ تھا کہ رسول اللہ جواب دیتے، رسول اللہ بول اٹھتے، رسول اللہ ابو بکر کے بارے میں کوئی جملہ کہتے. پیغمبر ابھی نہیں بلا کہ آسمانوں سے جبریل اللہ کا قرآن لے کر اتر آیا اور یہ آیا پلایا، الذي يعطي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. اے محمد، جو مال صدیق نے غلاموں پہ لٹایا ہے، عرش پہ خدا اعلان کرتا ہے کہ وہ اپنی عزت کے لیے نہیں، وہ پروردگار فرماتے ہیں کہ مجھے خوش کرنے کے لیے لٹایا گیا. تنقید کرنے والا والد ہے، کہو تنقید کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ کو والد کی تنقید بھی ابو بکر پہ پسند نہیں آئی. تنقید کرنے والا کون ہے؟ والد. اور عرش سے خدا کا قرآن اترا یا نہیں اترا؟ اور مسلمانوں، کول برت لبرٹی مارکیٹ کے روشن ضمیروں، بتاؤ، میں آپ سے پوچھتا ہوں، صدیق اکبر پر تنقید باپ کرے، خدا خاموش نہ رہے، آج ابو بکر کو کافر لکھا جائے، میں کیسے چپ کروں؟ منافق کہا جائے، میں کیسے چپ کروں؟ شیطان کہا جائے، میں کیسے چپ کروں؟ قرآن کا دشمن کہا جائے، میں کیسے چپ کروں؟ ہائے، جو زبان صدیق کو بھونکے گی اللہ کی سنت پہ عمل کر کے، میں اس کو کھینچ لوں گا، کتوں کے آگے پھینک دوں گا. میرے بھائیوں اللہ نے کس کا دفاع کیا؟ توجہ کیجئے، اللہ نے کس کا دفاع کیا؟ تو آپ پر فرض ہے کہ نہیں صحابہ کا دفاع کرو؟ ہے فرض، اس فرض کو پورا کرو گے؟ میرے بھائیوں توجہ کریں، بہت سارے واقعات میں نہیں دہرانا چاہتا، حضرت عائشہ کا واقعہ آپ کے سامنے، کہ جب تیمم کی آیتیں اتری تو حضرت عائشہ کا کیا حال تھا کہ جنگے ذات الرقہ قافلہ گیا، عائشہ صدیقہ اور سارا قافلہ پیغمبر بھی ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے، جہاں پڑاؤ ڈالا گیا وہاں پانی نہیں تھا، فیصلہ ہوا کہ حجت کے وقت قافلہ یہاں سے چلے گا، اگلی منزل پہ قافلہ پہنچے گا تاکہ نماز فجر کی ضائع نہ جائے، یہاں تو پانی نہیں تھا، تہجد کے وقت سب لوگ بیدار ہو گئے، لیکن عائشہ بیدار نہیں ہوئی، رسول اللہ اپنے خیمے میں ہیں، عائشہ آرام کر رہی ہے، ایک دو مرتبہ کسی نے آواز لگائی، اما کی آنکھ بیدار نہ ہوئی، بعض علماء کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے جسد اثر سے، بخاری میں واقع ہے، حضرت عائشہ کا جسم ملا ہوا تھا، پیغمبر بیدار ہوئے لیکن عائشہ بیدار نہ ہوئی، جب عائشہ نہ بیدار ہوئی سارے صحابہ سواریوں پہ بیٹھ گئے، تہجد کا وقت ہے، قافلہ تیار ہو گیا، پیغمبر عائشہ کی وجہ سے نہیں رخصت ہوتے، نہیں چلتے، کسی نے جا کر صدیق سے کہہ دیا کہ تیری بیٹی عائشہ سوئی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے قافلہ رکا ہوا ہے، اگر یہ قافلہ تھوڑی دیر اور رک گیا تو نماز فجر کی ضائع ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پانی نہیں ہے، پانی نہ ہو نماز کیسے پڑھیں گے؟ جس وقت ابو بکر کو یہ پتا چلا تو صدیق بھاگے ہوئے آئے، عائشہ سوئی ہوئی ہے، عائشہ کی کمر پہ ابو بکر نے یہ انگوٹھا لگایا، یہ چوکا لگایا، زوردار چوکا عائشہ کی کمر پہ لگانا تھا، چوکا لگانے والا باپ تھا، باپ کو حق تھا کہ اپنی بیٹی کے سامنے بیٹی کو سرزنش کرے، بیٹی کو چوکا لگا دے، بیٹی کو ٹوک ڈالے، ٹوکنے والا باپ ہے، چوکنے والا چوکا لگانے والا باپ ہے، لیکن باپ نے عائشہ کو چوکا لگایا، اما کو تکلیف ہوئی، اما نے اس کمر کو پکڑا، اما نے دیکھا کہ مارنے والا میرا باپ ہے، اما تو خاموش ہو گئی، دکھ محسوس ہوا، لیکن باپ نے جو چوکا لگایا، ہائے نبی نہیں بولا خدا بولا، باپ چوکا لگا کے فارغ ہوا ہے، ابھی نبی نہیں بولا کہ آسمانوں سے جبریل امین اللہ کا یہ قرآن لے کر آیا، فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً تَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اے پیغمبر اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لیا کرو، جب تیمم کی آیت اتری تو ایک صحابی عطاب بن اسید عطاب بن اسید اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اعلان کرنے لگے، ما اول برکت یا آل ابی بکر، اے ابو بکر کی اولاد یہ کوئی تمہاری پہلی برکت نہیں ہے کہ ضابطہ قرآن کا ہے کہ وضو کرو نماز پڑھو، لیکن عائشہ کو ایک انگلی لگی ہے تو خدا نے قرآن کا ضابطہ بدل دیا، اے عائشہ پہ انگلی باپ مارے، یہ انگلی لگانا کوئی عیب نہ تھا، کوئی کفر نہ تھا، کوئی گناہ نہ تھا، لیکن عائشہ پہ باپ انگلی لگائے خدا خاموش نہ رہے، آج عائشہ کو طوائفہ لکھا جائے میں خاموش ہو جاؤں، عائشہ کو بازاری کہا جائے میں خاموش ہو جاؤں، عائشہ کو نعوذ باللہ منافقہ کہا جائے میں خاموش ہو جاؤں، اے میں مر سکتا ہوں، کڑی پہن سکتا ہوں، تخت دار پہ چڑھ سکتا ہوں، ماں کی بے عزتی پہ چپ نہیں کر سکتا، سپاہِ صحابہ کا جو یہ موقف ہے کہ ہم شیعہ کے کفر کا نعرہ لگاتے ہیں نہیں، بلند آواز سے تھوڑی سی توجہ کریں، میں اپنے موقف کو قرآن سے ثابت کرنا چاہتا ہوں، کہاں سے ثابت کرنا چاہتا ہوں، ہے توجہ میری طرف، ہے توجہ، ایک آیت ہے قرآن کی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، یہ کفار کا ذکر ہے اس آیت میں، کس کا ذکر، ٹھہر جائیں بھائی کیا کہتے ہو، اس آیت میں کس کا ذکر ہے، کفار، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، قرآن کہتا ہے کہ جب کافروں سے کہا جاتا ہے آمِنُوا ایمان لاؤ، کیسے، وہ کہتے ہیں کیسے ایمان لائیں، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان سے کہا جاتا ہے آمِنُوا ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کیسے ایمان لائیں، تو ان سے کہا جاتا ہے کما آمن الناس، جیسے صحابہ ایمان لائے، تم ایسے ایمان لائے، تو آگے سے وہ کیا کہتے ہیں، انومنو کما آمن السفہا کیا ہم بیوقوفوں جیسا ایمان لائیں؟ کون کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں. مکے کے مدینہ کے کافر کیا کہتے ہیں؟ انونی کما آمن صفحا. کیا ہم بیوقوفوں جیسا ایمان لائیں؟ صفا صفیح ان کی جماعت, اس کا معنی ہے بیوقوف. تو صحابہ کرام کو جو پہلا تبرع ہوا یہ عرب کے کافروں نے کیا, اور صحابہ کو بیوقوف کہا. صحابہ کو کیا کہا؟ اب اگر اللہ تعالی کے سامنے صحابہ کو بیوقوف کہا گیا, جواب میں اللہ کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ ہے توجہ آپ کی میری طرف؟ جواب میں اللہ تعالی اگر یہ کہہ دیتے کہ بھئی صحابہ کو بیوقوف نہ کہو, وہ تو عقل مند, ٹھیک ہے, پھر میرا یہ لہ جانا ہوتا جو آج ہے. توجہ کریں, پھر سپاہ صحابہ کا یہ لہ جانا ہوتا بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتے بھی صحابہ کو بیوقوف نہ کہو, وہ تو عقل مند, تو بات اور ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے بڑھ کر ایک عجیب بات فرمائی کہ اللہ خبردار انہم ہم الصفہاء, جنہوں نے صحابہ کو بیوقوف کہا وہی بیوقوف, وہی پاگل ہے, وہی احمق ہے. تو تجھے کیا سبق ملا یہاں سے کہ صحابہ کو جس نے بیوقوف کہا اس کو خدا نے بیوقوف کہا, صحابہ کو جس نے پاگل کہا اس کو خدا نے پاگل کہا, صحابہ کو جس نے احمق کہا اس کو خدا نے احمق کہا. اس آیت نے مجھے یہ سبق دیا کہ صحابہ کو جو لفظ کوئی بولے اس کو وہی لفظ, صحابہ کو جس نے پاگل کہا اس کو خدا نے پاگل کہا, صحابہ کو جس نے احمق کہا اس کو خدا نے احمق کہا. اس آیت نے مجھے یہ سبق دیا کہ صحابہ کو جو لفظ کوئی بولے اس کو وہی لفظ بولو اللہ کی سنت ہے. ٹھہرو, اٹھہر جاؤ, بے وقوف ہو. کتوں نے کبھی صحابہ کو گالی نہیں دی, غور کرو میرے بھائیوں, کتوں نے کبھی ابو بکر کو گالی نہیں دی. یہ یاد رکھو, میری بات پہ غور کرو. صحابہ کو بے وقوف مکے کے کافروں نے کہا, مدینہ کے کافروں نے کہا بے وقوف کہا, جواب میں اللہ نے ان کو بے وقوف کہا. ٹھیک ہے, آج پاکستان کا کوئی حکمران ہوتا وہ کہتا کہ تم فرقہ واریت پھیلا رہے ہو, یہ اللہ سے کہتا. ٹھیک ہے, اللہ سے کہتا کہ تم فرقہ واریت پھیلا, تم بے وقوف کہتے ہو لوگوں کو, یہی کہتا تھا. اللہ نے یہ کہہ کر کہ جو صحابہ بے وقوف کہے اس کو خود بے وقوف کہہ کے مجھے سبق دیا کہ جو لفظ قیامت کی صبح تک صحابہ کے خلاف استعمال ہو وہی لفظ اس کافر کے خلاف استعمال کرو, یہ اللہ کی سنت ہے. خمینی نے کشف اسرار کتاب میں 115 صفحے پہ ابو بکر کو قرآن کا دشمن کہا. میرا فرض ہے کہ میں خمینی کو قرآن کا دشمن اس آیت کی روشنی میں کہوں. اللہ نے خمینی نے کشف اسرار 119 صفحے پہ فاروق اعظم کو اصلی کافر لکھا. میرا فرض ہے کہ میں خمینی کو اصلی کافر کہوں. خمینی نے اس کتاب کشف اسرار کے 107 صفحے پہ عثمان غنی کو بدکماش کہا. میرا فرض ہے کہ میں خمینی کو بدکماش کہوں. نجفی نے صدیق کو شیطان کہا. میرا فرض ہے کہ میں نجفی کو شیطان کہوں. اگر میں خمینی کو کافر کہوں نجفی کو شیطان کہوں, ہائے میں نے کیا جرم کیا؟ میں نے تو قرآن کی آیت پہ عمل کر کے اللہ کی سنت پہ عمل کر کے صحابہ کا دفاع کیا. توجہ میری طرف, کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ اگر میں خمینی کو کافر کہتا ہوں کوئی جرم کرتا ہوں یا اللہ کی سنت پہ چلتا ہوں؟ مجھے اللہ نے سبق دیا ہے کہ صحابہ کے خلاف جو لفظ کوئی استعمال کرے اس کے خلاف وہی لفظ استعمال کرو. یہ کوئی تشدد نہیں ہے, یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے, یہ کوئی تخریب کاری نہیں ہے, یہ اللہ کی سنت ہے. یہ کس کی سنت ہے؟ میں نے کوئی برائی کی ہے؟ مجھے بتاؤ, اگر شیعہ نے صحابہ کے خلاف کتابیں نہیں لکھی تو میرا چیلنج کیوں نہیں شیعہ قبول کرتے؟ شیعہ کو میرا چیلنج قبول کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ چلو اگلی باتوں کو چھوڑو, میں پچھلی بات کرتا ہوں. ساجد نقوی تم بتاؤ, 28 ستمبر گورنر ہاؤس نے، وزیر اعظم پاکستان نے تمہیں بھی بلایا تھا، مجھے بھی بلایا تھا، 500 علماء موجود تھے، تمہیں اس لیے بلایا تھا کہ تمہارے سامنے مجھ سے سوال ہو کہ شیعہ کو کافر کیوں کہتے ہو؟ چنانچہ مجھ سے وہاں سوال کیا گیا کہ تم شیعہ کے بارے میں یہ لہجہ کس استعمال کرتے ہو؟ ساجد نقوی تم سچے تھے تو اس ہاؤس میں آتے، تم نہیں آئے اس لیے کہ تم جھوٹے تھے۔ ٹھیک ہے، میرا موقف صحیح ہے یا غلط ہے؟ مجھے بتاؤ، بریلوی، دیوبندی، آل حدیث اور کئی شیعہ مولوی اس میٹنگ میں موجود تھے۔ میاں نواز شریف نے ہمیں کہا تھا کہ یار تم تشدد کرتے ہو، تم زیادتی کرتے ہو، تم سختی کرتے ہو۔ میں نے کہا میاں صاحب میں سختی کرتا ہوں؟ یہ میرے ہاتھ میں خمینی کی کتاب ہے، اس کتاب میں 119 صفحے پہ خمینی فاروق اعظم کو کافر لکھا ہے، اس کا تم جواب دے دو۔ اور اس کے بعد جب میں نے تحفہ حنفیہ غلام حسین نجفی کی کتاب دکھائی، غلام حسین نجفی وہ ملوک جو جامعہ المنتظر لاہور ماڈل ٹاؤن میں ابھی بھی صدر مدرس ہے، ابھی بھی موجود ہے، نواز شریف کی کوٹھی سے 2 فرلانگ کے فاصلے پہ موجود ہے، اس ملون نے کتاب لکھی تحفہ حنفیہ، جس کے 250 صفحے پہ اس ملون نے کہا ابو بکر عمر عثمان کا نام اگر انسان اپنی شرمگاہ پر لکھے تو اس سے بڑا اجر کوئی نہیں ہے۔ جب میں نے بلند آواز سے لعنت کی، جب یہ کتاب اس ہاؤس میں کھول کر دکھائی، مولانا عبدالستار خان نیازی کی چیخیں نکلی، راہ پڑے، میاں نواز شریف نے کان پکڑ لیے، چش فلک گواہ ہے اور کیسٹ ویڈیو کی موجود ہے، ہم وہاں موجود ہیں۔ میں نے کہا آئی گئی بات ختم ہوگی، مولانا ضیاء القاسمی نے مطالبہ کیا تھا کہ صحابہ کے گستاخ کو سزائے موت دو، اس پر بریلوی دیوبندی آلے دیسوں نے اتفاق کیا، اور وہاں ایک شیعہ ملا نے بھی کہا کہ مجھے بھی منظور ہے، مجھے بھی۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ زبانی تقیہ چل سکتا ہے، تحریر میں نہیں چل سکتا، تحریر میں۔ اس کے بعد میاں صاحب وزیر اعظم صاحب کہتے تھے کہ یہ فرقہ وریت ہے، لیکن جب میں نے حوالے دکھائے تو انہوں نے کہا یہ سیریس مسئلہ ہے، یہ سیریس مسئلہ ہے۔ تو کیا ہوا، انہوں نے فرقہ واریت کے خاتمے کی کمیٹی بنا، ہم نے کہا ہمیں یہ بھی منظور ہے، ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم شیعہ کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھیں، یہ ہمارا شیوا نہیں، بلکہ ہم حکمرانوں کی دعوتوں پہ بھی نہیں جاتے، لیکن صرف اتمام حجت کرنے کے لیے کہ کل کو یہ کالا کافر نہ کہے کہ اگر یہ سچے ہوتے تو مقابلے میں آتے۔ ہم نے اپنی روایت کو توڑ دیا اور ہم وہاں بھی شیعہ کے ساتھ بیٹھے، آمنے سامنے بیٹھے، ہم نے وہاں شیعہ کا کفر پیش کیا، اگر شیعہ سچے تھے تو جواب دیتے۔ وہاں ایک مولوی نے، شیعہ کا مولوی پیچھے بیٹھا تھا، اس نے کہا خمینی کی توہین برداشت نہیں ہوگی، ہاں میں نے کہا ابو بکر کی توہین بھی برداشت نہیں ہوگی، ہاں میں نے کہا ہون لگیا نا ٹیکا، توہین نہیں برداشت ہوئے گی۔ ٹھیک ہے، آئیے میری بات سمجھ میں، شیعہ تمہیں بھول ہے، وہ دن چلے گئے، وہ دن چلے گئے، سپاہ صحابہ تمہیں صحابہ کو گالیاں دینے کے جرم میں چھٹی کا دودھ یاد دلائے گی۔ صحابہ کو گالی دو اور کتابوں میں دو، کتابوں میں۔ مسلمانوں، فرقہ واریت کے خاتمے کی کمیٹی بن گئی اور اس کا اجلاس 20 جنوری 1992 اسلام آباد میں ہوا، 40 ارکان تھے اس میں، اس میں میں بھی شامل تھا، میں نے وہاں شیعہ کی تمام کتابیں، کفریہ عبارات پھر کمیٹی کے سامنے پیش کی۔ تو اس کمیٹی نے کیا فیصلہ کیا، مولانا عبدالستار خان نیازی کی قیادت میں بنائی ہوئی کمیٹی،
اس کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ صحابہ کے گستاخ کو آئندہ سزائے موت دی جائے گی، اور ہم یہ سفارشات پاکستان کی قومی اسمبلی کو بھیجیں گے تاکہ ان سفارشات کو آئین کا حصہ بنایا جائے. ٹھیک ہے، موقف مانا گیا. اور ساجد نقوی وہاں بھی نہیں آیا، وہاں بھی
ساجد نقوی وزیر اعظم کی موجودگی میں تم مقابلے میں نہیں آئے، نیازی صاحب کی موجودگی میں تم مقابلے میں نہیں آئے، جنگ فورم ہوا تم مقابلے میں نہیں آئے، پاکستان فورم بنا تم مقابلے میں نہیں آئے، چار مرتبہ دعوتوں کے باوجود تم مقابلے میں نہیں آئے. آج لاہور کے اس دل میں، اس ہزاروں کے اجتماع میں میں تمہیں پانچویں مرتبہ پھر چیلنج کرتا ہوں، سپریم کورٹ کے ججوں کو لاؤ، ہائی کورٹ کے ججوں کو لاؤ، جیوری بٹھاؤ، ملاؤں کو لاؤ، اپنے پیروں کو لاؤ، حکمرانوں کو لاؤ. میں ملزم کی حیثیت سے طلب کر کے پوچھو کہ تم شیعہ کو کافر کیوں کہتے ہو؟ اگر اسی عدالت میں، اسی کچہری میں، اسی موقع پر تمہیں کافر ثابت نہ کروں، اسی جگہ مجھے گولی مار دو. اور اگر میں ثابت کر سکا اور ثابت ہو گیا تو خمینی قبر سے بھی آ جائے، تمہیں کافر کہنے سے دنیا کی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی. ساجد نقوی، اگر تم سچے ہو تو آؤ کسی فورم پہ، آؤ کسی اخبار کے فورم پہ، آؤ کسی عدالت کے فورم پہ، آؤ کسی وزیر کی کے دفتر میں آؤ. آؤ تو صحیح، ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائیں تو تیر آزما، جگر آزمائیں. آؤ تو صحیح. تم لوگوں سے کہتے ہو جی ہم کافر کہاں جا رہا، ہم تمہیں کافر اکیلا نہیں کہیں گے، صرف کافر نہیں کہیں، اگر تم نے یہ کفر نہ روکا، تمہارے ملاوں نے یہ کتابیں عائشہ صدیقہ کے خلاف لکھنی بند نہ کی، صدیق اکبر کے خلاف یہ لٹریچر بند نہ ہوا، تو ہم تمہیں تند دیسا. ٹھیک ہے، تند دیسا کہ نہیں؟ وہ تلن لی تیار ہو کے کوئی نہیں. سپاہی صحابہ توجہ توجہ، ہم سے یہ نہیں ہوگا کہ صحابہ کے خلاف کتابوں کی موجودگی میں ہم تمہیں مسلمان کہیں، یہ نہیں ہوگا. یہ تمہارے کفر کا اعلان چوکوں میں ہوگا، چوراہوں میں ہوگا، گلیوں میں ہوگا، بازاروں میں ہوگا، عدالت کے کٹہرے میں ہوگا، اور ایک وقت آئے گا کہ پارلیمنٹ میں ہوگا. ٹھیک ہے، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا، ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ سپاہ صحابہ کا ساتھ دو گے؟ جوانوں، سپاہ صحابہ کی لڑائی کرسی کے لیے نہیں، سپاہ صحابہ کی لڑائی پرمٹوں کے لیے نہیں، سپاہ صحابہ کی لڑائی سڑکیں بنانے پر نہیں، سوئی گیس کے لیے نہیں ہے، سپاہ صحابہ کی لڑائی عائشہ کے دوپٹے کے لیے ہے، فاروق اعظم کی ناموس کے لیے ہے. آؤ، بڑی مجبوریاں تمہاری ہوں گی، بڑے مصروفیتیں ہوں گی، لیکن میں بھی تمہارے دروازے پر پھرتا ہوں کہ آؤ اب بکر کے لیے ہمارا ساتھ دو، مولویوں ساتھ دو، پیرو ہمارا ساتھ دو، آدرو ہمارا ساتھ دو، سیاستدانوں کا ساتھ دیتے ہو جو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے اس کی چھتری کے نیچے آ جاتے ہو، جو عائشہ کے لیے تمہارے دروازے پر دامن پھیلائے اسے کہتے ہو یہ فرقہ واریت ہے. ٹھیک ہے، اگر فرقہ واریت ہے، میں اپنی ماں کی بات کرتا ہوں، تمہاری ماں کو کوئی کنجری کہے تم ذرا خاموش ہو کر تو دکھاؤ، تمہارے باپ کو کوئی کنجر کہے ذرا چپ کر کے تو دکھاؤ. میری ماں عائشہ، جس عورت کو تمہارے باپ نے تمہاری ماں کہا، اس عورت کی غیرت رکھتے ہو جس عورت کو اللہ کے قرآن نے تمہاری ماں کہا، اس کے لیے غیرت نہیں رکھتے. خمینی نے صحابہ کے خلاف کتابیں لکھی، اور پورے ملک میں بھیجی، پوری دنیا میں بھیجی، اور اس کفر کے خلاف احتجاج کرنا ہمارا فرض ہے یا نہیں؟ ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور ہماری کیا لڑائی؟
ہماری ذاتی لڑائی ہو، پلاٹ کی لڑائی ہوتی، جب حق نواز شہید قبر میں اترا تھا ختم ہو جاتی، ذاتی کرسی کی لڑائی ہوتی، اسار القاسمی شہید ہوا تھا ختم ہو جاتی، ہائے جذبات کی لڑائیاں نہیں ختم ہوتی، ہائے نظریے کی لڑائی نہیں ختم ہوتی، عقیدے کی لڑائی نہیں ختم ہوتی، ہم عقیدے کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم نظریے کی جنگ، یا تو کہو کہ صحابہ کے خلاف کتابیں نہیں چھپی، تم بکواس کرتے ہو، ٹھیک ہے، میں نے کتابیں پاکستان کے ہر فورم پہ دکھائی، اور ابھی چند دن پہلے مجھے پاکستان کی حکومت کے ایک اعلی افسر نے بلایا، بلکہ فون پر کہا کہ میری ریکویسٹ آپ آ کر سنیں، میری ایک درخواست ہے، میں نے وہ شریف آدمی تھے افسر میرے پرانے واقف تھے، میں ان کے کہنے پر چلا گیا، اور انہوں نے مجھے سامنے دست بستہ بڑی لجاجت سے بیچاروں نے کہا کہ فاروقی صاحب ایران کی حکومت کی طرف سے آپ کی تقریروں کے خلاف ایک احتجاجی مراسلہ وزارت خارجہ نے بھیجا کہ آپ نے پاکستان میں مختلف جگہوں پر خمینی کو کافر کہا، تو آپ اس سے باز آ جائیں، یہ ایران کی حکومت نے مراسلہ بھیجا، بلکہ ایران کی پارلیمنٹ اور خارجہ کا پیغام مجھے پہنچانا چاہتے ہیں، تو میں اس شرط پر وصول کروں گا کہ آپ بھی میرا کام ایران تک
پہنچائیں۔
تو جس وقت میں نے یہ کہا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جو آپ کا پیغام ہے آپ ہی دیں، چنانچہ میں بھی اپنا پیغام لے گیا تھا، میں نے خمینی کی تمام کتابیں بندل باندھ لیا اور باندھ کر اس اثر کے دروازے پر چلا، میں نے کتابوں پہ نشان لگائے، میں نے ایک درخواست لکھی ایران کی حکومت کے نام کہ جناب تم کیسے ہو کہ ہمیں کافر کہا جاتا ہے، تمہاری ان کتابوں میں ابو بکر و عمر کو کافر لکھا گیا، جب تک یہ کتابیں تم چھاپو گے، تم لکھو گے، تم ہمارے ملک میں بھیجو گے، میں تمہیں کافر اس وقت تک کہتا رہوں۔
للکار ہے، للکار ہے،
ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ایران کی حکومت نے جو مجھے دھمکی دی کہ تم اس سے باز آؤ، اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا مجھے علم، ایران کی حکومت نے ایسے دھمکی نہیں دی، اس نے ہمیں قتل کی دھمکی دی، لیکن ان کو نہیں پتا کہ موت و حیات کے فاصلے ہم مٹا چکے ہیں، ہمیں ان باتوں کی کوئی پرواہ، ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر میں اس راستے میں مارا جاؤں گا تو میرے مشن کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، اگر نقصان ہوتا میں ڈر جاتا، اگر نقصان ہوتا میں ڈر جاتا، لیکن مجھے پتا ہے کہ اگر حق نواز شہید کے شہادت کے بعد یہ تنظیم ڈیڑھ درجن ملکوں میں پہنچ سکتی ہے تو میرے قتل کے بعد دنیا کے ہر گوشے میں سپاہ صحابہ پہنچے، ٹھیک ہے، اور کون ہزارہ سال جیئے زندہ سال میں
ایک دیہڑی نہ ٹپے،
ایک دیہڑی، لیکن انہوں نے نہیں پتا کہ یہ جدن آنی ہے ادن ہی آنی ہے، ٹھیک ہے، منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے، ہم تو اس مشن کے لوگ ہیں کہ منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے، ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، ایک رات کم یہ تو حیرت کیوں، ہم ان کے ساتھ تھے جو مشالیں جلا کے جیے، اور میں اس بزرگ کا غلام ہوں شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کہ جو مالٹا کی جیل میں تھے تو گھر سے خط گیا تو انی افراد فوت ہو گئے، انی افراد، اتنا دکھ، تو شیخ نے خط کے جواب میں ایک شعر لکھا تھا، بڑا خوبصورت شعر تھا کہ تیرے عشق میں کوہ غم، تیرے عشق میں کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو، تیرے عشق میں کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو، عیش و نشاط زندگی چھوڑ دیا جو ہو سو ہو، ہم میں بڑی کمزوریاں ہیں لیکن ہم صحابہ کے مشن کے غدار نہیں ہیں، ہم حکواس کے مشن کے غدار نہیں ہیں، اس راستے میں مرنے کو سعادت سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سعادت ہے یا نہیں ہے؟ اس سے بڑی کیا سعادت ہے؟ اور میں نے کراچی کے جلسے میں نشتر پارک میں اعلان کیا ہے اور آج یہاں بھی کرتا ہوں کہ شیعہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے خلاف یہ نفرت نہ پھیلے تو اس کا صرف ایک علاج ہے کہ ایران کی پوری حکومت خمینی کی تمام کتابوں کو جلا دے، تمام کتابوں، اور اس نظریے سے پوا کرے جو نظریہ صحابہ کے خلاف ان کتابوں میں لکھا ہوا، اور پاکستان میں جو شیعہ صحابہ کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں ان سے بیزاری کا شیعہ جواب اعلان کرے، ٹھیک ہے؟ اگر تم یہ نہیں کرتے وہ کتابیں بھی چھپتی رہی، صحابہ کے خلاف زہر بھی ہوتا رہے، تو پھر یاد رکھو ہم تمہیں کافر کہیں گے، بلکہ میری جماعت کا وہ بچہ جو 8 سال کا ہے 5 سال کا ہے وہ بھی جب سویا ہوا اٹھے گا تو تمہیں کافر کہتا رہے، ٹھیک ہے؟ یہ کافر کافر کہنا میں جانتا ہوں یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ بھی بات یاد، میں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ قرآن میں، کافر 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 کہنا تو ہے قرآن میں، لیکن کافر کافر کہنا بھائی کافر تو سب مانتے ہیں نا، صدر اسحاق کے سامنے میں نے خمینی کی کتابیں پیش کی تو بابا اسحاق کہنے لگا کافر تو ہیں، کافر ہیں لیکن کافر کافر کا نعرہ نہ لگا، کہتا کافر تو ہیں، اور بابا جیوں رہے تیری نگری قائم رہے، 20 مہینے ہو لگے کہ تو اسمبلی میں توڑ دے، نواں نواں ممبر بنا مولی آزم تارک بابا 20 مہینے بعد بابے نے جال آتا ہے، وہ سادا تو ہوں ہی بن کے گیا اور بڑا مہنگا ہے، ساری حکومت کی گوڈڑیاں لوا کے بنے، لوا کے بنے کہ نہیں بنا، ہائے دشمن نے قسمیں کھائی تھی کہ اسمبلی میں اعظم طارق کو نہیں جانے دیں گے، لیکن بھیجنے والے نے کہا تھا حق آواز کا نمائندہ ضرور جائے گا، انشاءاللہ جائے گا، کل کو 3 مئی کو کل مولانا اعظم طارق انشاءاللہ اسمبلی میں حلف اٹھائیں گے، اٹھانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور سپاہ صحابہ انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ کام کریں گے، ترتیب کے ساتھ، یہ بجٹ کا اجلاس ہے، کئی آدمی کہتے ہیں کافر کی قرارداد کب ہوگی، بڑے کالے ہو گئے کفر لئی، کفر لئی بڑے کالے نے، بھئی یہ بجٹ کا اجلاس ہے، بجٹ کے اجلاس میں بجٹ کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ کوئی بات یہ کوئی ٹوچ لگیا تو لاؤں گے، بجٹ نہ تھے جو کچھ ٹوچ لگیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور وقت آئے گا انشاءاللہ، سپاہ صحابہ اسمبلی کے تمام ممبران کو ساتھ لے کر چلے گی، ساتھ لے کر چلنا چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کا کوئی مسلمان ممبر صحابہ کی ناموس کا انکار نہیں کر سکتا، ہمارا ساتھ دے گا، ہمارا ساتھ، آپ بھی ہمارا ساتھ دیں گے؟ ایک منٹ ٹھہرے بھائی، میں نے کراچی کے جلسے میں اعلان کیا کہ واپڑا میں، بجلی میں، اور ہر محکمے میں ہم سپاہ صحابہ قائم کریں گے، اور وہ پاکستان سنی امپلائیز کے نام سے قائم ہوگی، ہونا چاہیے، جتنے سرکاری ملازم ہو سنی امپلائیز کا یونٹ نہ ہو، بناؤ گے؟ جو سرکاری ملازم ہیں یہاں موجود ہیں، سنی امپلائیز کا یونٹ بنانے کے لیے ہاتھ کھڑا کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا، صحابہ کا مسئلہ ہے، اور جو سکول کے ٹیچر ہیں، توجہ، سکولوں کے ٹیچر اساتذہ ہیں، یونیورسٹیوں کے لیکچرار ہیں، ان کے لیے سپاہ سنی اساتذہ پاکستان کے نام پر ہم نے فورم قائم کیا، اور جو وکلاء ہیں ان کے لیے سپاہ صحابہ وکلاء فورم کا اعلان کیا ہے، اور آپ حضرات جو ان تینوں سے باہر ہیں ان سے درخواست ہے کہ اپنے اپنے حلقے میں، اپنی اپنی بستیوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں سپاہ صحابہ کے یونٹ بناؤ، بناؤ گے؟
اس وقت کتنے یونٹ ہیں لاہور میں؟
چالیس.
کتنے ہیں؟ چالیس. جب 100 یونٹ آپ بنا لیں گے تو پھر موچی دروازے میں سپاہی صحابہ جلسہ کریں گے. ٹھیک ہے؟ کتنی دیر تک بنا لو گے؟ 100 یونٹ 3 مہینے کے اندر اندر. آپ نے 3 مہینے میں کتنے یونٹ بنانے؟ اور کراچی کے نشتر پارک کے جلسے کو غیر ملکی ذرائع ابلاغ نے لکھا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا مذہبی اجتماع آج تک نہیں ہوا. تکبیر میں دیکھو, تکبیر نے لکھا ہے کہ سپاہی صحابہ نے ایم کیو ایم کا ریکارڈ توڑ دیا اس جلسے, اور اللہ کی توفیق سے وہ تاریخی اجتماع تھا. اور انشاءاللہ یہاں لاہور میں بھی موچی دروازے کا حجاب اتاریں گے. اترنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور سپاہی صحابہ انشاءاللہ 1 سال کے اندر اندر, اگر آپ نے ہر محکمے میں سپاہی صحابہ بنائی تو 1 سال کے اندر اندر پاکستان کی ہر بستی میں, ہر چوراہے پر, ہر محکمے میں, ہر ڈپارٹمنٹ میں, ہر سوسائٹی, ہر شعبے میں سپاہی صحابہ کا قیام عمل میں آئے گا. آپ کے لیے تیار ہو؟ جو تیار ہے دونوں ہاتھ کھڑا کرے, دونوں ہاتھ. یہ ایک ساتھی نے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ امامت اور خلافت, تو ہمارے ہی تو 4 امام ہیں. یہ ایک غلط فہمی ہے, سنیں بات. شیعہ کا جو عقیدہ امامت ہے وہ اور ہے. ہمارے ہاں جو 4 امام ہیں, امام کا معنی ہے میری طرف توجہ ہے آپ کی, جب کسی آدمی کو کسی ایک فرد کا امام کہا جائے تو اس کا معنی اور ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ فقہ کا امام, یعنی فقہ کے اندر وہ ماہر ہے, فقہ کا وہ سب سے بڑا ہے, یہ اس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑا فقہ میں, علم میں, تقوی میں. لیکن شیعہ کا عقیدہ امامت اور ہے. شیعہ کے نزدیک امام معصوم ہوتا ہے, امام مامور من اللہ ہوتا ہے, امام کا رتبہ نبوت سے اونچا ہوتا ہے. تو شیعہ کا جو عقیدہ امامت ہے یہ کفر ہے. باقی اپنے اپنے فن میں کوئی آدمی آگے بڑھا ہوا ہو تو اس کو فن کا امام کہا جا سکتا ہے, وہ اور مانا. اور یہ بات یہ شیخوپورہ کے بارے میں آپ حضرات کے نوٹس میں لانی تھی کہ شیخوپورہ کے اندر جو باب خلافت راشدہ تھا اس کے بارے میں انتظامیہ کی یقین دہانی کے بعد وہ احتجاج ہم نے ختم کیا ہے کہ وہ باب جہاں پر وہ وہاں پر پائپ لگائے ہوئے ہیں, گیٹ بنایا ہوا ہے انتظامیہ نے, وہی انشاءاللہ وہ پائپ لگے گا اور تمام جو گرفتار شدگان ہیں ان میں سے 2 آدمی رہا ہو گئے ہیں, باقی رہا ہو جائیں گے. بھئی یہ قوالی کے بارے میں ہے, حضرت علی کے بارے میں. بھئی یہ قوالی نہ سنا کریں, میں نے تو مشہوری تو نہیں کرانی جلسے میں, جس نے نہیں سنی وہ بھی سنے, عجیب بات ہو ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا, میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو بس اپنے گھر کا خیال رکھنا. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. بھائی حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب دعا کرائیں, حضرت خواجہ خواجگان حضرت پیر غلام حبیب صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین حضرت خواجہ عبدالرحیم صاحب چکوال والے کو دعا کرائیں.